ناظرین السلام علیکم، میں لباس رضوی زاوی نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے. آج پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کی طرح دنیا کے مختلف ملکوں میں عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے. جی ہاں، اسلامی تاریخ میں ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول منجی عالم بشریت پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت باسعادت ہے، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق تاریخ اسلام میں 17 منجی عالم بشریت سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت باسعادت ہے. انہی دونوں تاریخوں کے مد نظر ہی بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ان ایام کو ہفتہ وحدت مسلمین سے منسوب اور رسوم کی. بہرحال ان مبارک ایام اور ہفتہ وحدت کی اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدا عالم ہم سبھی لوگوں کو پیغمبر امت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کما حق و توفیق عطا فرمائے. زاوی نگاہ میں پیش خدمت ہے ربع ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ، تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
مشہد مقدس میں زائرین کے اجتماع سے رہبر انقلاب کا خطاب. صہیونی حکام پر عالمی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے، او آئی سی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی خاتون اسپیکر قومی اسمبلی. امریکی وزرائے خارجہ و جنگ کے روسی حکام سے مذاکرات. عراق پر امریکہ کے قبضے کی پانچویں برسی.
یا ناظرین، جیسا کہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے مشہد مقدس میں حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے دسیوں ہزار زائرین کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں اور خاص طور پر ایرانی عوام کے درمیان خلاقیت اور پیش رفت کی سوچ کو مزید پروان چڑھانے کی ضرورت پر زور دیا. اس سے پہلے آپ نے پیغام نوروز میں نئے ہجری شمسی سال کو خلاقیت اور پیش رفت کا سال قرار دیا. رہبر انقلاب اسلامی نے مشہد مقدس میں اپنے خطاب کے دوران مغربی ملکوں کے آزادی اور انسانی حقوق کے دعووں کو اور نعروں کو جھوٹے دعووں اور نعروں سے تعبیر فرمایا. ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
قائد انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے مشہد مقدس میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس کے زائرین کے دسیوں ہزار کے اجتماع سے اپنے ایک خطاب میں گزشتہ 30 برسوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام کی کامیابیوں کی تشریح کرتے ہوئے تمام میدانوں میں خلاقیت اور استعداد کو بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا. رہبر انقلاب اسلامی نے اسلامی انقلاب کی حیات کے چوتھے عشرے میں داخل ہونے کے لیے صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور خلاقیت و ابتکار عمل اور اسی طرح اپنی توانائیوں کو بروئے کار لانے کی ضرورت پر تاکید فرمائی. رہبر انقلاب اسلامی نے اسی طرح اپنے اس خطاب میں اس حقیقت کی بھی نشاندہی فرمائی کہ گزشتہ 3 عشروں کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران کی ترقی و پیش رفت عالمی استکبار کی دھونس و دھمکیوں اور ان کے دباؤ کے مقابلے میں ایرانی عوام کی استقامت کی مرہون منت ہے، اور یہ پالیسی اس وقت بھی جاری ہے جبکہ ایران کے دشمن ڈیموکریسی، انسانی حقوق اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جیسے مختلف بہانوں سے ایرانی عوام کی ترقی و پیش رفت کو روکنے کے لیے مسلسل کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. انسانی حقوق اور آزادی کی حمایت کا مغرب کا دعویٰ بارہا جھوٹا ثابت ہو چکا ہے. اس کے باوجود وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جہاں بھی چاہتے ہیں اور جہاں ان کے مفادات ہوتے ہیں اس بہانے کی تکرار کر کے ان ملکوں کے داخلی مسائل میں مداخلت کرتے ہیں، اور ان کا یہ حربہ اسلامی جمہوریہ ایران کے تعلق سے تو کافی پرانا ہو چکا ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ مغرب میں انسانی حقوق اور ڈیموکریسی کے دعوے داروں نے نہ صرف یہ کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں حقیقی معنوں میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، بلکہ وہ خود بھی یورپ اور گوانتانامو، اسی طرح عراق اور افغانستان میں خفیہ جیلوں میں قیدیوں کو جسمانی اور ذہنی ایذائیں دے کر اور طرح طرح کے شکنجوں کے ذریعے، جبکہ سب سے بڑھ کر صہیونی حکومت کے جرائم کی حمایت کر کے جو وہ ملت فلسطین کے خلاف روا رکھے ہوئے ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور دہشت گردی کو ہوا دینے میں براہ راست کردار کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ عالمی رائے عامہ آج انسانی حقوق اور دہشت گردی کے بارے میں امریکہ اور یورپ کے دوہرے معیار کی پالیسی کا مشاہدہ کر رہی ہے، اور اسی لیے ان موضوعات کے تعلق سے مغرب کے نعروں کی اب کوئی اہمیت و وقت نہیں رہ گئی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے بقول ڈیموکریسی کے تعلق سے مغرب کے نعروں کا جھوٹا ہونا بارہا ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ مغرب جہاں بھی رائے عامہ اس کے خلاف ہوتی ہے وہاں وہ طاقت کے ذریعے عوام کے ووٹوں کا جواب دیتا ہے، جس کی ایک واضح مثال فلسطین میں حماس کی عوامی حکومت ہے۔ جو بات مسلمہ ہے وہ یہ کہ آج امریکہ کی پالیسی اور اسی طرح مغرب کے دوہرے رویے سے دنیا کے عوام نفرت کرتے ہیں، اور ایرانی عوام کو بھی مغرب کی دھونس و دھمکی اور ان کے دباؤ کی کوئی بھی فکر یا پرواہ نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی شجاعت و استقامت کے ذریعے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے، اسلامی جمہوریہ ایران جو دنیا میں ایک بے مثال جمہوریت اور وسیع ڈیموکریسی کا حامل ملک ہے، پابندیوں کی دھمکیوں اور ان جیسے بیانات سے مروب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی قوت و طاقت کا چشمہ اس کے اپنے وجود سے جاری ہے۔
مغرب اور امریکہ کے انسانی حقوق اور جمہوریت اور ڈیموکریسی کے دعوے اور نعرے جھوٹے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی کا خطاب، سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اور اب رخ کرتے ہیں سینیگال کے دارالحکومت ڈاکار کا، جہاں گزشتہ دنوں او آئی سی یا اسلامی کانفرنس تنظیم کا سربراہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے موقع پر رکن ملکوں نے یہ مطالبہ کیا کہ چونکہ صہیونی حکومت اور اس کے حکام اور سربراہ فلسطینیوں پر وحشیانہ مظالم ڈھا رہے ہیں، تو ان انسانیت سوز مظالم کی وجہ سے ان پر عالمی عدالت میں مقدمہ چلایا جانا چاہیے اور صہیونی حکام کو عدالت انصاف میں پیش کیا جانا چاہیے۔
سینیگال کے دارالحکومت ڈاکار میں اسلامی کانفرنس تنظیم کے سربراہی اجلاس کے شرکاء نے صہیونی حکومت کے مظالم کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے کہا کہ اس حکومت کو اپنے مظالم کو روکنے اور غزہ کا محاصرہ فوری طور پر ختم کرنے کے لیے مجبور کریں۔ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل اکمل الدین احسان اوغلو نے بھی اس تنظیم کے سربراہی اجلاس میں کہا کہ عالمی عدالت میں صہیونی حکومت پر مقدمہ چلایا جائے۔ اسلامی کانفرنس تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے زور دے کر کہا کہ صہیونی حکام فلسطینیوں کے خلاف ہولناک جرائم کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے جنگی مجرم ہے۔ صہیونیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کا وسیع قتل عام، لوگوں کا اجتماعی قتل عام کرنے کے تعلق سے اس حکومت کے مظالم کے تسلسل کا واضح مصداق ہے، اور عالمی قوانین کے تحت اس حکومت کے حکام اور سربراہوں کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ انسانی حقوق کا دعویٰ کرنے والی مغربی حکومتیں بھی صہیونی حکومت کی ہماگیر حمایت کر کے اس حکومت کو اپنے مظالم جاری رکھنے کے سلسلے میں گستاخ بنا رہی ہیں، اور یہ مغربی حکومتیں عملی طور پر خود بھی اس حکومت کے شریک جرم ہیں۔ عالمی ادارے بھی جو تسلط پسند طاقتوں کے زیر اثر ہیں، صہیونی حکومت کے جرائم و مظالم کے مقابلے میں خاموشی اختیار کر کے بے حسی کا ثبوت دیتے ہوئے 21ویں صدی میں دنیا والوں کو اس طرح کے انسانیت سود مظالم کا مشاہدہ کرنے کا سامان فراہم کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسے حکومت کے مظالم کا جو غیر قانونی اور غاصب حکومت ہے اور جس کی ماہیت نسل پرستی ہے۔ عالمی برادری جب ایک وقت نسل پرست اور فاشسٹ و نازی حکومتوں کے خطرات سے دوچار تھی، اگر اس وقت کا موازنہ کیا جائے تو موجودہ دور میں دنیا اس سے زیادہ سنگین خطرات سے دوچار ہے۔ عالمی رائے عامہ کو یہ توقع ہے کہ عالمی برادری نے جس طرح سے فاشزم اور نازیزم کے سرکردہ افراد کو عدالت کے کٹہرے میں لا کھڑا کرنے کے اسباب مہیا کیے تھے، اسی طرح سے اب صہیونی نسل پرست حکومت کی بساط لپیٹنے کے لیے بھی اقدام کرے گی۔ عالمی رائے عامہ کو یہ توقع ہے کہ صہیونی حکومت کی بساط اس سے پہلے ہی لپیٹ دی جانی چاہیے کہ وہ فاشزم اور نازیزم کی طرح اپنے مظالم اور تسلط کو دنیا پر مسلط کرنے کے لیے نئی نئی جنگیں چھیڑے، تاکہ دنیا والے اس انسان دشمن اور مجرم حکومت کے شر سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ عالمی برادری کی اس خواہش کا او آئی سی کے سیکرٹری جنرل کی اس درخواست میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کے سربراہوں اور حکام پر عالمی عدالت میں مقدمہ چلایا جانا چاہیے اور اس کے جنگی جرائم کو فوری طور پر رکوانے کے لیے ٹھوس اقدام کیے جانے چاہیے۔
صہیونی حکام پر عالمی عدالت میں مقدمہ چلایا جانا چاہیے، او آئی سی کا مطالبہ، سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کوئی خاتون اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہوئی ہیں۔ دو روز قبل پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما محترمہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کو پاکستان کی 13ویں قومی اسمبلی کا اسپیکر منتخب کیا گیا۔ اس دلچسپ صورتحال پر تبصرہ کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز طرز نگار سجاد میر۔
فہمیدہ مرزا کا پاکستان میں اسپیکر الیکٹ ہونا پارلیمنٹ کا ایک اہم واقعہ اس طرح ہے کہ یہ مسلم دنیا کی پہلی اسپیکر گنی جائیں گی، کہ پہلی اسپیکر ہیں جو پارلیمنٹ کی سربراہی کریں گی، اجلاس کی قیادت کریں گی۔ اگرچہ پاکستان میں یہ واقعات ہو چکے ہیں کہ پارلیمنٹ کی صدارت جو ہے وہ کسی خاتون نے کی ہے، بیگم شاہ نواز نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کی صدارت کی تھی شروع میں 54-53 میں، لیکن کسی پارلیمنٹ کا اسپیکر منتخب ہونا پہلا واقعہ ہے، اور اس لحاظ سے بھی اہم ہم پاکستان کے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی خاتون وزیر اعظم بھی پاکستان سے منتخب ہوئی تھی، وہ بھی پیپلز پارٹی سے ہوئی تھی۔ ان کا ایک خاص مزاج، خاص انداز ہے ریاست میں۔ فہمیدہ مرزا کے جو شوہر ذوالفقار مرزا ہیں وہ خود سندھ اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، اور وہ بہت قریبی دوست ہیں آصف زرداری کے، اور بہت قابل اعتماد دوست ہیں ہر لحاظ سے، کئی لحاظ سے دونوں کا تعاون بہت گہرا ہے، اور اس لحاظ سے کہا جا سکتا تھا کہ یہ پہلے سے آصف زرداری ان سے واقف بھی تھے اور جانتے تھے۔ ان کے بھائی جو ہیں قاضی اسد عابد، وہ ایک مشہور صحافی بھی ہیں، عبرت کے ایڈیٹر بھی ہیں، اور جو صحافیوں کی انجمن ہے پی این ایس، اس کے صدر بھی رہ چکے ہیں، اور خود پاکستان میں ان کے والد، ان کے چچا سیاست میں، تحریک پاکستان میں ایک لمبی ان کی تاریخ ہے۔ خواتین کے یہاں تک معاملات کا تعلق ہے پاکستان کی سیاست میں، اس کے اثرات بے نظیر کے آنے ہی سے نہیں، مشرف کی ان پالیسیوں سے بھی تھے جس میں بیجنگ 5 اور دوسرے کانسیپٹ کے تحت خواتین کو نمائندگی دی گئی، اور نمائندگی کے ذریعے ان کو آگے لانے کی کوشش کی گئی۔ وہ ایک پوری کہانی ہے، ایک پوری داستان ہے جو یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کے معاشرے کو صرف انتہا پسندوں کا معاشرہ کہنے والے زیادتی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم دنیا میں انتہا پسندی جہاں سے پھیل رہی ہے پاکستان گویا ان کا گھر و مرکز ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج بھی ہے، اور وہ امیج اس طرح سامنے آتا ہے جب خواتین الیکٹ ہو کر اپنا فعال رول ادا کرتی ہیں۔ اب جنرل سیٹس پہ بھی کوئی 13 سے زیادہ خواتین جو ہیں الیکٹ ہو کے آئی ہیں، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سینیریو، نقشہ خاصا بدلا ہوا ہے، لیکن جو مسلم تشخص ہے اس پہ حرف آنا اس لیے بھی مشکل ہے کہ جو خواتین بھی منتخب ہو کرتی ہیں وہ اسلامی اقدار کا خاص طور پر خیال رکھتی ہیں۔ بے نظیر بنیادی طور پر ایک لبرل خاتون تھیں، لیکن جب تک وہ وزیر اعظم رہی، اور اس وقت انہوں نے ڈریس کوڈ وہ اختیار کیا جو مسلم معاشرے کے لیے ایکسیپٹیبل تھا۔ یہ ساری باتیں، یہ بات بتانے کے لیے کافی ہے کہ ایک ایسی تجربہ گاہ ہے پاکستان جو اسلام ہی کے لیے نہیں، جدید دنیا کے لیے بھی ایک ایسا امیج رکھتی ہے جو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسے محض طالبان یا القاعدہ کی پناہ گاہ سمجھنا اور اس کا پروپیگنڈا کرنا درست بات نہیں ہوگی۔
پاکستان کی تاریخ میں پہلی خاتون قومی اسمبلی اسپیکر، یہ تھے پاکستان کے ممتاز طرز نگار جناب سجاد میر۔ امریکہ اور روس کے درمیان اعلی سطحی مذاکرات ہوئے ہیں، چنانچہ امریکہ کی وزیر خارجہ کونڈلیزا رائس اور امریکی وزیر جنگ رابرٹ گیٹس نے روس میں صدر پوتین سمیت دیگر رہنماؤں اور حکام سے ملاقاتیں کی ہیں، جنہیں 2+2 کا نام دیا جا رہا ہے۔ ان مذاکرات کے مضمرات اور محرکات کیا ہیں، ملاحظہ کیجیے اس تبصرے میں۔
امریکہ کے درمیان اختلافات میں شدت اور کشیدگی میں اضافے کے بعد، جو مختلف مسائل من جملہ میزائل ڈیفنس سسٹم کے منصوبے کے سلسلے میں خاص طور پر شدت اختیار کر گئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کے اعلی حکام ماسکو کے حکام کو راضی کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اسی سلسلے میں امریکی وزیر خارجہ کونڈولیزا رائس اور امریکی وزیر جنگ رابرٹ گیٹس پچھلے دنوں روس کے اعلی حکام من جملہ صدر پوتین اور اسی طرح روس کے نو منتخب صدر میڈویف کے ساتھ مذاکرات انجام دیے ہیں، اور ان امریکی عہدیداروں نے 2+2 مذاکرات کے دائرہ کار میں اپنے روسی ہم منصبوں سے مذاکرات کیے۔ روسی صدر پوتین نے امریکی وزیر جنگ اور وزیر خارجہ گیٹس اور رائس سے اپنی ملاقات میں مشرقی یورپ میں میزائلی ڈیفنس سسٹم کے قیام کے بارے میں روس اور امریکہ کے تنازع کے سلسلے میں کہا کہ ہم سمجھتے ہیں سے بعض مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے اور اس سلسلے میں کسی حتمی اتفاق رائے پر بھی پہنچا جا سکتا ہے، لیکن اس بارے میں ابھی بہت سی بڑی مشکلات پائی جاتی ہیں جن کے بارے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ بحث و گفتگو کی جائے۔ ساتھ ہی امریکہ کے وزرائے دفاع و خارجہ نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان ابھی مشرقی یورپ میں میزائل ڈیفنس سسٹم نصب کیے جانے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ روسی صدر پوتین نے ان دونوں امریکی حکام سے ملاقات سے پہلے کہا تھا کہ انہیں امریکی صدر بش کی طرف سے ایک بہت ہی اہم حساس نوعیت کا خط موصول ہوا ہے۔ امریکہ کے وزیر جنگ اور امریکہ کے وزیر خارجہ نے اسی طرح روسی وزیر خارجہ لاوروف سے بھی ملاقات کی، جس میں مشرقی یورپ میں میزائل سسٹم کے نصب کیے جانے کے معاملے پر بات چیت ہوئی۔ مذاکرات اسٹریٹجک نوعیت کے مذاکرات کا نام دیا گیا۔ ان مذاکرات میں حساس نوعیت کے ہتھیاروں کی تعداد کم کرنے اور یورپ میں روایتی فوجوں کی تعداد کم کرنے کے معاہدے کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی۔ روسی وزیر خارجہ لاوروف نے ان مذاکرات کے تعلق سے کہا کہ روس کا کہنا ہے کہ دو بڑی طاقتوں کو چاہیے کہ وہ تمام میدانوں میں اپنے تعلقات کو برابر کی بنیاد پر دیں۔ ان کے بقول 2+2 مذاکرات سے فوجی، بین الاقوامی اور اقتصادی نوعیت کے ہوں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ روس کی معاشی و سیاسی فوجی صورتحال میں خاطر خواہ حد تک بہتری آنے کے پیش نظر اور اسی طرح عالمی سطح پر روس کی پوزیشن دوبارہ بہتر ہونے کی وجہ سے امریکہ اس کوشش میں ہے کہ وہ روس کو دوبارہ عالمی سطح پر ایک طاقت بن کر ابھرنے سے روکے۔ مشرقی یورپ تک نیٹو کے دائرے کو پھیلانے کے لیے امریکہ کی کوشش اور اسی طرح مشرقی یورپ میں میزائل سسٹم کے قیام کا اس کا منصوبہ اور روس کے قریب اپنے فوجی اڈے قائم کرنے کی کوشش جیسے امریکی اقدامات، اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ کہ اختلافی مسائل جیسے کوسوو اور ایران کے پرامن نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں امریکہ کی طرف سے اپنی منمانی چلانے کا مسئلہ، یہ وہ سارے مسائل ہیں جن کی وجہ سے امریکہ کے تئیں روس کی بدگمانی کم ہونے والی نہیں ہے، اور اس نے ہمیشہ ان مسائل میں امریکہ کے اقدامات کو شک کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور ان میں سے بعض مسائل میں تو روس کو انتقامی اقدامات بھی کرنے پڑے۔ اس کے مقابلے میں امریکہ نے بھی کوشش کی ہے کہ مشرقی یورپ میں میزائل سسٹم نصب کیے جانے کے معاملے پر روسی حکام کو راضی کرنے کی کوشش کرے، لیکن جس طرح سے اس موضوع پر سابقہ مذاکرات ناکامی سے دوچار ہوئے ہیں، اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس دور کے مذاکرات بھی ناکام ہوں گے اور دونوں ملکوں کے گہرے اختلاف جوں کے توں باقی رہیں گے۔
ناظرین، عراق پر امریکی قبضے اور حملے کو 5 سال پورے ہو چکے ہیں۔ عراقی عوام سمیت پوری دنیا میں عوام امریکہ کی اس جنگ پسندانہ ماہیت اور اس کی پالیسی سے شدید متنفر ہیں، اور 5 سال پورے ہونے پر نہ صرف عراق بلکہ خود امریکہ کے اندر مختلف شہروں میں اور یورپ کے اندر مختلف شہروں میں امریکی صدر بش کی جنگ پسندانہ پالیسیوں کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب گلشن عباس نقوی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ امریکہ کے حملے کو 5 سال پورے ہونے پر امریکی صدر بش نے ایک بار پھر اپنے اس حملے کا دفاع کیا، کیا ہے ان کے پاس دفاع کرنے کے لیے؟ انہوں نے آزادی کے نام پر، انہوں نے ڈیموکریسی کے نام پر، انہوں نے عراق کو دہشت گردی سے چھٹکارا دلانے کے نام پر حملہ کیا تھا، لیکن ملا کیا؟
بالکل، امریکی صدر بش نے چونکہ ان کا مقصد جو تھا عراق پر حملہ کرنے کا وہ نہیں تھا جن کا انہوں نے شروع میں ہی اظہار کیا تھا۔ جب عراق پر حملہ کیا گیا، امریکہ نے حملہ کیا، تو یہ کہا گیا کہ دو چیزیں خاص طور پہ میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا، کہ آپ نے بھی ان کی طرف اشارہ کیا اور میں بھی بیان کرنا چاہوں گا۔ دو چیزیں یہ تھیں کہ ایک تو یہ کہ عراق میں ایٹمی ہتھیار پائے جاتے ہیں، عام تباہی پھیلانے والے ہتھیار عراق کے اندر پائے جاتے ہیں، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ صدام کے تعلقات ہیں القاعدہ کے ساتھ، چونکہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ 11 ستمبر کا واقعہ رونما ہو چکا تھا اور اس میں انہوں نے القاعدہ کو ملوث بتایا تھا، تو اپنی عوام کو اور اپنی رائے عامہ کو فریب دینے کے لیے میں کہنا چاہوں گا، انہوں نے یہ بہانہ بنایا تھا کہ چونکہ امریکہ پر جو پہلے حملے کیے گئے ہیں 11 ستمبر کے، تو وہ چونکہ القاعدہ نے کیے ہیں اور صدام کا تعلق بھی القاعدہ کے ساتھ ہے، ان کے رہنماؤں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، تو اس بہانے سے انہوں نے عراق پر حملہ کیا۔ لیکن ابھی 1 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ان کے یہ دونوں دعوے جھوٹ ثابت ہو گئے، یعنی آج 5 سال گزرنے کے بعد نہیں بلکہ 1 سال سے بھی کم عرصے میں یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ نہ تو عراق کے اندر
عام تباہی والے
ہتھیار موجود ہیں اور نہ ہی القاعدہ کے ساتھ صدام کے تعلقات ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا جو ہے وہ وہاں اپنی فوجی موجودگی جاری رکھی اور عراق پر اپنا قبضہ جو ہے وہ جاری رکھا. تو کہنے کے لیے تو امریکی صدر بش کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ چونکہ ان کے مقاصد وہ نہیں تھے جن کا انہوں نے اظہار کیا تھا, بلکہ مقاصد کچھ اور ہیں. ان کا مقصد جو ہے وہ مشرق وسطی میں جو تیل پایا جاتا ہے اور جو اس طرح کے ذخائر پائے جاتے ہیں, قدرتی ذخائر پائے جاتے ہیں, ان پر تسلط جمانا ان کا مقصد تھا. جیسا کہ اس کا اظہار قائد انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے بھی اپنی تقریروں میں اس کو بیان کر چکے تھے, اور امریکی صدر بش کے جو خفیہ منصوبے تھے ان کو ان کا پردہ فاش کر چکے تھے. تو چونکہ امریکی صدر بش کا مقصد یہ تھا, یعنی اسرائیل کو ساتھ ادھر مشرق وسطی میں مضبوط کرنا اور مشرق وسطی کے جو ذخائر ہیں, قدرتی ذخائر ہیں, ان پر قبضہ کرنا جو تھا, تو مقصد یہ تھا, مقصد وہ نہیں تھا. تو اس لیے انہوں مسلسل انہوں نے جھوٹ بولا اور آج تک جھوٹ بولتے چلے آ رہے ہیں.
جی نقی صاحب, یہ دیکھیں کہ یہ جو جنگ تباہ کن اور جس کو کہا جائے کہ انتہائی ویران کن جنگ امریکہ نے مسلط کی عراقی عوام پر, بے گناہوں پر, چنانچہ کہا جا رہا ہے کہ اس پانچ سال کے عرصے میں کم سے کم 10 لاکھ عراقی شہری بے گناہ مارے گئے ہیں, جبکہ 50 لاکھ سے زائد بے گھر ہوئے ہیں, آوارہ وطن ہوئے ہیں. یہ تو رہا امریکی جنگ کا عراقیوں کے لیے تحفہ کہیں, البتہ طنز میں میں کہہ رہا ہوں یہاں پر, یہ نتیجہ نکلا عراقی عوام کے لیے, جس کے لیے امریکہ نے کہا حقوق کا بندوبست کریں گے, ان کو ہم عیش و آرام فراہم کریں گے. تو یہ رہا امریکی عیش و آرام امریکی نقطۂ نگاہ سے عراقی عوام کے لیے اور آزادی اور انسانی حقوق. دوسرے نقطۂ نظر سے اور نقطۂ نگاہ سے خود امریکیوں کے لیے اس کا کیا نتیجہ اب تک نکلا ہے اور کیا نکلنے والا ہے آپ کے خیال میں؟
جی بالکل, اس کا تو اظہار خود امریکی حکام نے کیا ہے, امریکہ کے جو بڑی شخصیات ہیں انہوں نے کیا ہے. مثلا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امریکہ کے اس وقت صدارتی امیدوار جو ہیں ڈیموکریٹ پارٹی کے باراک اوباما, ان کا بیان آیا ہے کہ امریکہ نے بہت بڑی غلطی کی ہے عراق پر جنگ مسلط کر کے, کیونکہ اس سے امریکہ کا اپنا اقتصاد جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک متاثر ہوا ہے, اور عراق جنگ عراق کا بوجھ جو ہے وہ امریکی عوام پر پڑا ہے, کیونکہ امریکی عوام جو ہے ان کو ٹیکسوں کی صورت میں اس جنگ کا خرچہ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے. تو جنگ عراق جو ہے خود امریکہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی ہے اس حوالے سے, اس کے اقتصاد کے حوالے سے.
آخر میں اگر دو ایک جملہ اور کہنا چاہیں گے کہ کیا صورتحال آپ کو نظر آتی ہے, آخر امریکہ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟
امریکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالآخر ذلیل و خوار ہو کر عراق سے نکلنا پڑے گا, کیونکہ نوری مالکی جو عراق کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی کہہ رکھا ہے کہ سن 2008 جو ہے وہ امریکہ میں عراق میں امریکی فوجوں کی موجودگی کا آخری سال.
بہرحال تاریخ نے بھی ثابت کیا ہے کہ ظالم کی رسوائی بہرحال یقینی ہوتی ہے, اور جو بھی ظالم ہوتا ہے اسے اپنے اقدامات پر بہرحال رسوا اور ذلیل ہونا پڑتا ہے, اور ظاہر ہے کہ عصر حاضر کا اس سے بڑا ظلم جو کہ عراق میں ہو رہا ہے یا فلسطین میں ہو رہا ہے اور کیا ہوگا, تو یقیناً ظالموں کے لیے رسوائی ان کا مقدر ضرور بنے گی. تو پروگرام یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے علی عباسی جی اور ہمارے مہمان اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. شکریہ.